الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفجر ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. مجلس میں آخر میں نکاح ہے، اب ذوق اور نقاہت کی وجہ سے بیان کے بعد خطبہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے خطبے کو پہلے، تاکہ اس کا حق ادا بھی اس کا بھی حق ادا ہو، اس لیے پہلے پڑھ لیا. یہ نماز سے متعلق وساوس کی بات چل رہی تھی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے، ہماری طرف سے اس کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. کہ نماز سے پہلے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے، طہارت اس کا خاص اہتمام ہو، اور نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کا بھی اہتمام ہو. آج یہ بتلاؤں گا کہ نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ شریعت میں بتلایا گیا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، وآت الزکات، گویا نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا صلوا، نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو. وہ بندے جو نماز قائم کرتے، لفظ اقامت خاص طور پر استعمال کیا گیا. تو دراصل لفظ اقامت کو استعمال کرنے میں اس بات کی طرف تنبیہ کرنا ہے کہ نماز کو اس کے سارے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور جو مکروہات ہیں ان سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے. آپ جتنے بھی حضرات ہیں کتابوں میں جنہوں نے نماز سے متعلق بیان پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب نماز سے متعلق بیان شروع ہوتا ہے تو اس میں نماز کے فرائض بتلائے جاتے ہیں. فرائض بھی دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کی پاکی، جسم کی پاکی، جگہ کی پاکی، جن کو فقہا اپنی کتابوں میں خاص شرائط کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور بعض فرائض وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس کو رکن کہا جاتا ہے. اہل علم کا یہاں مجمع ہے، جانتے ہیں فرض دونوں ہیں، جو شرط ہے وہ بھی فرض ہے اور جو رکن ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن شرط جو ہے وہ نماز کے اندر کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو انجام دیا جاتا ہے، اور رکن جو ہے وہ نماز کا جز اور حصہ ہے. جیسے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی آدمی چائے بنانا چاہے گا تو چائے کے جو اصل اجزاء ہیں وہ تو دودھ ہے، پانی ہے، چائے کی پتی ہے اور شکر ہے، چار چیزیں، لیکن اتنے سے چائے بنتی نہیں، اس کے لیے چولہا چاہیے، پتیلی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی چاہیے، اس کے بغیر چائے بنے گی نہیں. تو چولہا اور پتیلی بھی ضروری ہے، تو چولہا اور پتیلی ضروری تو ہے لیکن وہ چائے کا حصہ نہیں ہے، ایک الگ چیز، چائے کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے نماز سے پہلے کچھ چیزیں، وضو جو کروایا کہ آدمی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، کہ نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقی یعنی ظاہری نجاست جو ہمیں نظر آتی ہے، پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ کپڑوں پر، جسم پر لگا ہوا نہ ہو، اور ایک ہے حکمی نجاست جس کو جو ہے حدث سے تعبیر کرتے ہیں کہ آدمی باوضو ہونا چاہیے، باغسل ہونا چاہیے، غسل کی حاجت ہے اور نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، غسل تو ہے لیکن ابھی وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ جسموں پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے ظاہری طور پر. یہ دو قسم کی ناپاکی ہے، ظاہری اور جو ہے حکمی، دونوں سے پاک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اسی طریقے سے جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے دوران قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور تکبیر تحریمہ جو جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کہیں جاتی ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن اب وہ ایک نماز کا جز ہے یا نہیں اس سلسلے میں بھی اہل علم جانتے ہیں, بعض اس کو کہتے ہیں بعض نہیں. تو یہاں تک تو مسئلہ آ گیا. تکبیر تحریمہ سے نماز کی شروعات ہوتی ہے. ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا جب تک تکبیر نہیں کہے گا. اس کے بعد اب قیام اور قراءت رکوع سجدہ اور قعدہ اخیرہ. تو قیام قراءت رکوع سجدہ اور قعدہ یہ پانچ چیزیں تو رکنا ہی. اور تکبیر تحریمہ کی بات تھی تو اس میں بات, لیکن ہمارے یہاں آگے یہی ہے کہ وہ شرط میں داخل, اور اس کے علاوہ اوپر پہلے جو ہے وہ سب شرائط ہیں. لیکن فرائض سب ہیں, اس کو فرض کہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے وضو نہیں ہوگا تو بھی نماز نہیں ہوگی, اور آپ قیام فرض نماز میں نہیں کریں گے, قراءت نہیں کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی. بہرحال یہ فرائض بات میں بتلا رہا تھا. نماز میں کچھ فرائض کہیں گے, آپ بات چل رہی ہے تو اس لیے سمجھا رہا ہوں. اور اس کے بعد کچھ سنت واجبات ہیں نماز کے اندر. واجبات کا مطلب یہ جیسے کہ ایک تو خالص قراءت پڑھنا اتنی کہ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں کے برابر, یہ تو فرض ہے. لیکن خاص طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا, یہ دونوں کیا ہیں؟ واجب ہیں. اب ایک آدمی سورہ فاتحہ خالی پڑھتا ہے, سورت نہیں ملائی, تو فرض بھی ادا ہو گیا اور ایک واجب بھی ادا ہوا. سورت نہ ملانے کی وجہ سے ایک واجب چھوٹ گیا. یا کسی نے خالی سورت پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو فرض ادا ہوا اور ایک واجب بھی ادا ہوا. ایک واجب کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. اور سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا, فرض بھی ادا ہوا اور دونوں واجب بھی قراءت سے متعلق ادا ہوئے. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں, یہ اس لیے موقع ہے تو میں سمجھا رہا ہوں. واجبات ہیں اب یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا, اسی طریقے سے سورت کا ملانا, اور تشہد قاعدہ اولا قاعدہ ثانیہ میں بھی تشہد کا پڑھنا, یہ سارے واجبات. تو کچھ چیزیں واجب ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں. تو آپ جب بھی نماز کا بیان کتابوں میں پڑھیں گے تو پہلے نمبر پر کیا بیان کرتے ہیں؟ فرائض. پھر کیا بیان کرتے ہیں؟ واجبات. اس کے بعد سنتیں بیان کی جاتی کتاب میں. اس کے بعد مستحبات اور آداب بیان کیے جاتے ہیں. پھر مکروہات وغیرہ جن سے بچنا ہے وہ بھی. اس سب کے بیان ختم ہونے کے بعد اخیر میں ایک عنوان آتا ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ. کیا ہماری عربی کی کتابوں میں بابو صفت الصلاۃ, نماز پڑھنے کا طریقہ. اس میں پھر یہ جتنا اب تک پڑھا ہے, فرض فرائض واجبات سنن مستحبات, اس کو کہاں سیٹ کرنے کا ہے وہ بتائیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے طریقے میں سب آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی نماز جب پڑھی جائے گی تو اس میں فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, مستحبات اور آداب بھی ہیں. پھر ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. فرائض میں سے کوئی چیز آپ چھوڑ دیں گے, فرض, کوئی بھی فرض چھوڑا جائے گا, نماز نہیں ہوگی. نماز ہوئی ہی نہیں, آپ کا ذمہ بری نہیں ہوا. واجبات جو ہیں, واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بھول سے چھوٹا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا. اور یہ واجبات کا حکم. سنت, سنت اگر چھوڑ دی آپ نے یا چھوٹ گئی تو اس میں کمی تو آئی, لیکن وہاں اس صورت کے اندر جو ہے جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں آپ قابل ملامت ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں بہت سارے, ان کے درجات ہیں, اور ہر ایک نمازی کو چاہیے کہ ان درجات سے واقف. جیسے نمازیں جو پڑھتے ہیں, بھائی یار آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اب عشاء کی نماز میں اذان کے بعد فرض سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں لوگ, سنت غیر موقعہ, پھر چار رکعت جو ہم نے امام کے پیچھے پڑھی وہ کیا ہے؟ فرض. اس کے بعد پھر دو رکعت سنت موقع, پھر دو نفل پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد تین وتر پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے دو نفل مزید ہیں, کل ملا کر کتنی؟ 17 رکعت. اب اس کا ہر ایک کا ایک درجہ ہے. یہ درجہ جاننا بھی ضروری, درجہ جاننے کے اندر کئی فائدے ہیں. درجہ جاننے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ کبھی ضرورت پیش آتی ہے, وقت تنگ ہے, مثلا آپ کو عشاء کہیں ایسی جگہ پر یا ایسے سفر میں تھے کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا, صبح صادق ہونے میں 5 منٹ باقی ہے, عشاء کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ آپ کے پاس ہیں یا 8 منٹ ہیں, تو اب اس موقع پر کوئی 17 رکعت پڑھنے جائے گا تو پہلی 4 رکعت میں وقت تو ختم ہو گیا, تو وہاں آپ کو جب معلوم ہوگا کہ یہ فرض ہے تو آپ کہیں گے پہلے وہ سب چھوڑو, پہلے 4 رکعت فرض ہو. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا, سمجھا ہے کہ نہیں, تو کبھی موقع دیکھ کر کے آدمی کو اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہر چیز کا درجہ جاننا یہ بھی ضروری ہے, ایک تو ہے عمل اور ایک ہے علم. جس طرح عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے, علم کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کیا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے, کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں, فرض پڑھ رہا ہوں, تاکہ اس کا درجہ آپ کو معلوم ہو, اسی لیے کتابوں میں بتلایا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں ہم اپنے طلبا کو کہتے ہیں, یا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو جیسے بچپن میں نماز سیکھی تھی تو 17 کی 17 رکعت پڑھتے تھے, اب جب کتاب پڑھنا شروع کیا اور آیا کہ پہلی 4 رکعت سنت غیر موقع تھا تو ختم. اچھا فرض کے بعد پھر 2 رکعت موقع تھا, 2 رکعت سنت وہ ختم, وتر کے بعد وہ ختم, تو گویا 8 تو یوں ہی اڑا دیا آپ نے, اور 9 رہ گئی. خیر کوئی بات نہیں, آج کل کے نوجوان ہیں اسکول کے کالج کے, ان کو پہلے دن اگر آپ 17 بتا دیں گے تو کہے تو بہت لمبا مسئلہ ہے, اس کو کہو میں 17 ہی میں چل دوں, تم 9 تو پڑھ لو, سمجھا کہ نہیں. تمہارا ایک درجہ بتایا جاتا ہے, تو درجے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کر رہا ہے وہ چھوڑ دے, لیکن جتنی اگر جو سنت ہے وہ واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال اسی طرح نوافل جو غیر موقع ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرض یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے, اور سنن وغیرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق بتاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سنت قرار دی گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نہ کریں, بلکہ سنت ہماری سہولت, اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ سب یہ 17 کی 17 رکعتیں فرض نہیں تھی, ورنہ اگر 17 کی 17 فرض کی جاتی اور ہم نہ پڑھتے تو مار کھانی پڑتی, تب مار کھانے سے بچانے کے لیے یہ سب اتنا کیا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ ہاں محبت کا تقاضا یہ ہے, آپ کا اپنے دوست کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہوتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے ہر چیز میں آپ اس کا کیا کریں گے, خیال کریں گے. ایسے یہاں پر بھی سنت اور مستحبات وغیرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے, اس کا حق ہے تو اس کو ادا کیا جائے. دوبارہ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ نماز کے اندر فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنن بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, آداب بھی ہیں, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور ہر ایک کا ایک فائدہ ہے. ہم لوگ وہ جو درجے بتائے گئے ان درجوں کی وجہ سے اس کی طرف سے اگر ہم کوتاہی یا غفلت برتے تو اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. سنت کی اپنی جگہ پر کتنی قیمتی ہے, ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد, اہل علم جانتے ہیں یہ خاص شاگرد ہیں, فقہ حنفی کی تدوین وغیرہ انہیں کے ذریعے سے ہوئی. ان دونوں کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن سلیمہ, جس کو فقہائے احناف کے تیسرے طبقے میں شمار کیا گیا ہے, مشائخ حنفیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. 103 سال کی عمر ہوئی تھی اور روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے بڑھاپے میں بھی. یہ الفوائد البحریہ یہ مولانا عبد الحی لکھنوی نے لکھا ہے, اور جو ہے شرع عقود رسم المفتی کے حاشیے میں بھی, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں بھی ان کا یہ واقعہ لکھا ہے. جو لوگ فضائل نماز جان سے سنتے ہوں گے, اب آج کل تو یہ ہوگا بیٹھتے ہیں سب, لیکن وہ سب اوپر سے گزر جاتا ہے جان نہیں, یہ نہیں چلتا. تو بہرحال اس میں ہے, تو روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. یہ اکابی کے یہاں ان کے حالات جو پڑھتے ہیں, یہ آج ہم کسی کو کہیں 200 رکعت نفل تو ماننے کے لیے تیار نہیں, کیوں, لیکن ہم اپنے کو دیکھتے ہیں یار مجھ سے تو پڑھی نہیں جائے گی, تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا. ایسا نہیں, جیسے کوئی اتحاد کا آدمی اس کو یوں کہے, ہم ابھی 2-3 سال پہلے ایک مضمون ایک مولانا کا پڑھا, تو پڑوس کے ملک سے انگلینڈ گئے تھے تو کراچی سے بیٹھے تو کہا میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہنچ کر بیٹھا ہوائی جہاز میں اور لندن اتر کر کے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ وہاں پر پڑھی. جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی اشکال وہ ہوا. اب اگر کسی دیہات کے رہنے والے کو یوں کہا جائے کہ بھئی ایک آدمی نے فجر کی نماز یہاں جماعت سے پڑھی اور ہزاروں میل دور وہاں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ مانے گا, کیونکہ اس کی عقل میں ہی نہیں آتا. تو ہماری عقلیں بھی ہم ہر ایک آدمی وہ دیہات کا آدمی اپنے آپ کو سمجھ ہے, وہ جہاں پر رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایسی بھی سواریاں ہیں دنیا میں. تو اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے تو دوسرا رکعت پڑھی یا سو رکعت پڑھی نہیں جا سکتی تو دوسروں کا نام سن کے انکار کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی القضاۃ سب سے پہلے چیف جسٹس اسلام کے اندر وہ ہیں, ان کا روزانہ کا دوسرا رکعت پڑھنے کا معمول تھا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ بھی فضائل نماز میں ہے. یہاں اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, روزانہ 300 رکعت پڑھتے تھے, یہ بھی فضائل نماز میں ہے. اور امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے, یہ بھی فضائل نماز ہے اور ان کے حالات ہیں اپنی جگہ پر. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بات ضمناً آ گئی, یہ جو محمد ابن سلمہ یہ بہت بڑے فقیر ہیں, تو 103 سال کی عمر ہوئی اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت پڑھتے تھے. تو وہ کہتے تھے 40 سال تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. تکبیر اولا یعنی امام صاحب جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرا دے, 40 سال تک بھی ایک مرتبہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی تجدید و تکفین میں مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولا فوت ہوئی. تو یہ ان کا یہ حال تھا. تو یہ تو ان کی عمر 103 سال کی ہوئی تھی, اس میں 40 سال لگا تھا یہ سرک, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جماعت فوت ہو گئی. میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ جماعت چھوٹ گئی تو چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اکیلا نماز پڑھے اس کے مقابلے میں جماعت سے پڑھنے والے کو 25 گنا ثواب ملتا ہے, ایک حدیث یہ ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے. وہ دونوں حدیثیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں ذکر بھی کی ہیں اور دونوں میں تدبیر بھی دی ہے, وہاں پڑھ لیجئے گا. بہرحال میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت محمد ابن سلمہ اتنے بڑے عالم کہتے ہیں ایک مرتبہ میری جماعت چھوٹ گئی تو میں نے وہ جماعت جو جماعت سے چھوٹ گئی تھی یہ سوچ کر کے کہ میں جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ثواب ملتا 25 گنا ثواب ملتا, میں نے 25 مرتبہ اس کو پڑھا اکیلے. حالانکہ وہ تو بہت بڑے فقیر تھے, جانتے تھے ایک مرتبہ پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا, یہ مسئلہ وہ جانتے تھے, پھر بھی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو 25 مرتبہ پڑھا. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی کہتا ہے یا ابن سلمہ کیف بتامین الملائکہ, اے ابن سلمہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جب امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام سورہ فاتحہ جب پوری کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اس کو بھی آمین کہنی چاہیے, امام بھی آمین کہے گا, تو جب یہ آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اور ہوگی جب کہ ولا الضالین پر پڑے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ فضیلت. تو اب ان کو خواب میں اس پر متنبع کیا گیا کہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھ تو لی لیکن وہ جو امام کے ساتھ پڑھتے اور وہاں ولد دالین پر آمین کہتے تو فضیلت حاصل ہوتی ہو یا نہیں؟ آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. آمین کہنا جب ایک سنت امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ تنہا 25 مرتبہ پڑھنے میں بھی وہ فضیلت ہے. اسی واقعے کو الفوائد البحریہ میں نقل کر کے حضرت محمد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز کے اندر جو فضائل ہیں, ایک آدمی تنہا 1000 مرتبہ وہ نماز پڑھے تو بھی وہ فضائل اس کو حاصل نہیں ہوتی. جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک ایک سنت کتنی قیمتی ہے, اس لیے ہمیں ان ساری چیزیں, اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے فرض بھی پورے ادا کیے یا نہیں کیا جائے کہ سنتیں اور آداب, آداب اور سنتوں کا حال سن گئے. اسی فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ کا یہ نقل کیا ہے, فرماتے ہیں وہ اپنے جن کے نام خطوط لکھ رہے ہیں مکتوبات ہیں یہ چیز کہ دیکھو اللہ شریعت نے رکوع میں انگلیوں کو چوڑا کرنے کا حکم دیا تو چوڑا ہی رکھو ملاؤ, سجدے میں انگلیوں کو ملا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے. جب شریعت سجدے میں ملانے کا حکم دیتی ہے اور رکوع میں چوڑا رکھنے کا حکم دیتی ہے تو کوئی بات تو تھی کہ شریعت یہ حکم دے رہی ہے. معلوم ہے اس کو چھوڑیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کس فضیلت سے محروم ہو جائیں. وہی یہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے, رکوع کی حالت میں آدمی کی نگاہ اپنے پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے آدھا پیسے. اسی طرح جب قعدے میں بیٹھے تو نگاہ اس کے جو ہے گود میں دونوں ہاتھوں کے اوپر ہونی چاہیے, سجدے میں جو ہے وہ اس کی نگاہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے. یہ جو آدھا پیسے حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو ان کا خیال کرے گا اس کو نماز کا خشوع حاصل ہوگا. آپ بتائیے ہم اور آپ ان کا خیال کرتے ہیں, اب ان آداب کا ہم خیال نہ کریں اور نماز کا خشوع حاصل نہ ہو تو پھر قصور کس کا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ شریعت نے نماز کا اور وہ سارا طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے کوئی بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلانے بزرگ ہیں ان کو یہ چھنا ہی نہیں بھائی, شاید جو کچھ جس کو کرنا ہے وہ سب کتابوں میں بتا دیا گیا, اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے کہ کون سی چیزیں فرض ہیں, کون سی چیزیں واجب ہیں, کون سی چیزیں جو ہے وہ سنت ہیں, کون سی مستحب, وہ سب اندر ہے. وہ کوئی بزرگوں کی تخصیص نہیں ہے, تب بزرگوں ہوں گے تو یہ نہیں, ہمیں ہر ایک مسلمان کو یہ کرنا ہے بتا اس کے مطابق نماز ہم پڑھیں ادا کریں. دیکھو بھائی یہ جب تک کہ ان سارے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے نماز میں خشوع اور جو ہے یہ جان پڑھنے والی کیوں نہیں پڑے گی. میں اس کو مثال دے کے سمجھا, آپ لوگ تو ڈائنگ مل والے سب ہیں یہاں جانتے ہیں صورت ہے یا نہیں, آپ کوئی مل میں کوئی آپ نے بڑی مشینری منگوائی فورن سے, اب مشینری آئے گی تو اس مشینری کا فٹ کرنے والا بھی آئے گا, انجینئر آئے گا فٹ کرے گا, مشینری فٹ کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے چالو کرنے کے لیے کرنٹ دیں گے پاور, اب پاور سے جوڑا چلی چلی نہیں تو انجینئر کہے گا کسی جگہ پر فالٹ ہے اب ڈھونڈو اس کو ہے یا نہیں. اب فالٹ میں کیا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مارو فلانا اسکرو ادھر یوں فٹ کرنے کا تھا ادھر فٹ ہو گیا, ایک اسکرو ادھر سے ادھر فٹ ہو گیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری مشینری ٹھیک تھی پھر بھی نہیں چلی پاور دینے کے بعد بھی. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ جو میں مثال دے رہا ہوں غلط تو نہیں دے رہا, آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا تو وہاں دیکھو پاور کے باوجود مشینری نہیں چلی کیوں؟ ایک اسکرو اپنی جگہ پر نہیں تھا. اب ہم اور آپ نمازیں پڑھیں فرائض واجبات سنن مستحبات آداب اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں اور پھر ہم یوں چاہیں اور سمجھیں کہ اندر خشوع نہیں آیا تو کہاں سے آئے گا, تو پورے طور پر مشینری ہوگی تو ہی آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ جو ہمیں حکم دیا نماز کے طریقے بتائے, ان نماز کو اسی کے مطابق انجام دینا, ہر چیز کو طہارت کو اس کے مطابق, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا ساری چیزیں اکابر کے یہاں اس کا اہتمام. حضرت جو ہے حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, ان سے کسی نے نماز کے متعلق پوچھا تو کہا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں میرے کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے اور میرے دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف دوزخ ہے اور میرے پاؤں صراط مستقیم کے اوپر ہیں پل صراط کے اوپر ہیں اور میرے سر کے اوپر جو ہے ملک الموت کھڑے ہیں, اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور پھر یوں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز. دیکھو یہ تھا خالی اتنا ایک تصور ہمیں آ جائے, باقی نہیں. دائیں بائیں جنت جہنم کا نہ آئے, صرف یہ تصور آ جائے کون سا, یہ میری زندگی کی حقیقت. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے, تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی تین, اس میں سے پہلی اذا کنت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودی, کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو, یعنی جو یوں سمجھ رہا ہو کہ میری زندگی کی. اگر ہم ہر نماز میں یہ سمجھیں, اور یہ سمجھنا کوئی غلط بھی نہیں ہے, اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم جس نماز کو پڑھ رہے ہیں وہی ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم سنتے ہیں, لیکن کبھی اس خیال سے سنا کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. ابھی میں سنا رہا ہوں, میں نے جیسا کہ عرض کیا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سب فضائل نماز ہیں, تو جو زندگیوں سالہ سال سے ہم اور آپ فضائل نماز تعلیم میں سنتے ہیں, کتنا ہر ایک اس کو سننے کے بعد ہی سمجھتا ہوگا کہ میں نے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ سنا. غلط تو نہیں کہہ رہا میں, غلط نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا حال ہے غفلت کا, اسی غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کہاں نماز کا خشوع حاصل ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں, اس لیے آج تک اگر غفلت برتی تو اب دوبارہ آپ کتاب خریدیے, آپ کی لائف جو ہے گجراتی اردو جس طرح بھی ہو, اور پھر دوبارہ دیکھیے کون کون سی چیزیں ہم نے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا, بچپن نے جو استاد نے سکھائی تھی, حالانکہ استاد نے تو کامل سکھائی تھی, لیکن ہم نے اپنے بچپنے کے مطابق جو سیکھی تھی وہی چل رہی ہے, کبھی اس پر نظر ثانی کرنے کی نوبت نہیں آئی. میں نے جیسا کہ کہا تھا نا کہ مکان کا مینٹیننس بھی ہر سال کرتے ہیں, لیکن نماز کا مینٹیننس کوئی نہیں کرتا. نماز کے متعلق کبھی نہیں سوچتا کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں برابر ہے کہ نہیں. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا بار بار جائزہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہیں, مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم, کہ حضرت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نماز میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو نماز کے بعد کتابیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے, حالانکہ 60 سال سے قرآن حدیث اور فقہ پڑھا رہے ہیں اور فتوی دے رہے ہیں. تو بھی بعض لوگ کا تعجب ہوتا ہے, ان کو کبھی کوئی اشکاری نہیں پیش آتا زندگی کے نماز کے متعلق. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کو جس انداز سے پڑھنا ہے, پہلے اس کو بار بار اس کو صحیح کرنے کا اہتمام کریں, اس کے مطابق پڑھیں, پھر دیکھو کہ نماز میں کوئی وسوسہ آتا ہے یا نہیں. ایک تو نماز کے لیے یہ ساری تدبیر, اب اس کے بعد پھر مزید اس میں یہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں بتائیں. آ جاؤ بھائی مولوی اسماعیل, اور ایوب احمد کون ہے ولی, آ جاؤ ادھر آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ایوب احمد ولی, آپ نے اپنی صاحبزادی محجدین بنت ایوب احمد ولی کی ذات کو اپنی ولایت اور وکالت اور جناب مولوی اشرف یوسف جناب اور جناب عمران ماسٹر اسماعیل دولہ کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت 5000 روپیہ مہر نقد زوجہ و بیوی بنا کر جناب مولوی اسماعیل ولد مولوی شبیر احمد خان پوری کے عقد نکاح میں دیا. جناب مولوی اسماعیل, میں جبین بنت ایوب احمد ولی کی ذات کو بیعت 5000 روپیہ مہر نقد زوجہ و بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی اے اللہ ہمیں کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ یہ نکاح جو ابھی ہوئے ہیں اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما اے اللہ زوجین میں مودت اور رحمت پیدا فرما دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ان دونوں کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اللہ اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک برادیں پوری فرما اے اللہ تیرے ہماری دعاؤں کو معاذ اپنے فضل سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.